بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام بزم دوستاں سنیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام منار نور پیش کیا جائے گا۔ اور آئیے فارسی سیکھیے، ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صہیونی حکومت کے ہر طرح کے جارحانہ عزائم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، سبھی آپشن میز پر ہیں۔ حماس کا صہیونی حکام کو سخت انتباہ۔ ہندوستان میں کرونا کی خطرناک لہر کے دوران قومی دارالحکومت نئی دہلی سمیت مختلف ریاستوں میں لاک ڈاؤن اور پابندیوں کی مدت میں اضافہ۔ تہران میں وزارت دفاع کے ماہرین کی تیار کردہ جدید ترین دفاعی مصنوعات کی نمائش۔ آج ہم حقیقی دفاعی طاقت حاصل کر چکے ہیں، وزیر دفاع کا اعلان۔ اور عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے قافلوں کے راستے میں پیدر پے حملے۔ غاصب امریکیوں کے خلاف جہاد جاری رکھنے پر عراقی گروہوں کی تاکید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تحریک حماس نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ صہیونیوں کے مقابلے میں تمام آپشن میز پر موجود ہیں۔ تحریک حماس کے نائب سربراہ موسیٰ ابو مرزوق نے ایک بیان میں زور دے کر کہا کہ صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کے باوجود ہم نے طاقت کا توازن پوری طرح سے دھرم بھرم کر کے رکھ دیا ہے۔ استقامتی محاذ نے دفاعی قوت کے میدان میں غیر معمولی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی استقامتی محاذ ہر طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور کسی بھی آپشن کو بروئے کار لانے کے لیے تیار ہے۔ حماس کے نائب سربراہ نے کہا کہ ہم نے صہیونی حکومت تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی ہماری ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونیوں کو یہ پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ بیت المقدس کے دفاع کے لیے بھرپور عزم اور طاقت موجود ہے۔ اس سے قبل صہیونی حکومت کے تجزیہ کار یارون ابراہم نے بھی اپنی حکومت کے سیکیورٹی ڈھانچے میں نمایاں کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی گروہوں کے میزائلی حملوں کے بعد لاکھوں اسرائیلی اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے علاقوں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں اور انہیں معمولی امن و سیکیورٹی بھی میسر نہیں ہے۔ دریاسنا دہشت گرد امریکی فوج کی کمان سینٹ کام کے کمانڈر نے مغربی ایشیا کے علاقے میں استقامتی گروہوں کے ڈرون طیاروں کے ذریعے مقابلہ کرنے میں امریکہ کے پیچھے رہ جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عراق میں امریکی فوجیوں کے خلاف جاری حملوں کو خطرناک قرار دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سینٹ کام کے نام سے موسوم امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کینٹ فرانکن مکنزی نے اتوار کو کہا کہ ایک عراقی فوجی چھاؤنی میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے ڈرون حملے کا مقابلہ کرنے کا مؤثر طریقہ تلاش کرنا سینٹ کام کی ترجیحات میں شامل ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف بلیک فلیگ نامی مظاہرے پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ بلیک فلیگ نامی اسرائیلی گروہ نے ایک بار پھر مغربی بیت المقدس میں صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کے گھر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ صہیونی حکومت کی سیکیورٹی ایجنسی نے اس موقع پر نتنیاہو کی رہائش گاہ کی جانب جانے والی سڑک پر بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا تھا۔ بلیک فلیگ نامی گروہ اور کئی دیگر ادارے گزشتہ کئی مہینوں سے نتنیاہو کی مالی بدعنوانی اور بد انتظامی کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ مظاہرین نتنیاہو کی مالی بدعنوانی اور کرونا کا مقابلہ کرنے میں ان کی ناقص و کمزور کارکردگی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے سرکردہ مذہبی اور سماجی رہنماؤں نے اسرائیل کے ہاتھوں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کی اور فلسطینی کاز سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ فرینڈز فار فلسطین کے نام سے منعقدہ آن لائن پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مختلف رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کا فوری حل یہ ہے کہ القدس اور دیگر مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کا فوری خاتمہ کیا جائے اور اسرائیل کو اس کے تمام ظالمانہ اور جارحانہ ارادوں اور اقدامات کو روکنے پر مجبور کیا جائے۔ ان رہنماؤں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے سابق ممبر پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کمیٹی آف پارلیمنٹرینز کے ممبر کے سی تیارگی نے کہا کہ ہمیں اس مسئلے کو مذہبی نہیں بلکہ انسانی ہمدردی کے نقطۂ نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے قائم مقام سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ مسجد الاقصیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے اور اس کے ساتھ ان کی مذہبی جذبات وابستہ ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کی شدت کے دوران دہلی اور یو پی سمیت مختلف ریاستوں نے لاک ڈاؤن کی مدت بڑھا دی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2,40,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ دہلی کے شہریوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے کرونا سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کو ایک ہفتے کے لیے مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاک ڈاؤن اگلے پیر کی صبح 5 بجے تک بڑھایا گیا ہے اور پابندیاں پہلی کی طرح جاری رہیں گی۔ دوسری جانب ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں بھی وزیر اعلیٰ یوگی نے آئندہ 31 مئی تک لاک ڈاؤن جیسی پابندیوں کی مدت میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ اس درمیان ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 2,40,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے 2,40,800 سے زائد معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 3,700 سے زائد لوگ کرونا سے اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں متاثرین کی کل تعداد 2,65,30,000 سے زائد ہے۔ دوسری جانب برطانوی خبر رسائی ایجنسی رائٹرز نے الہ آباد میں گنگا ندی کے کنارے دفن کی گئی لاشوں کی تصویریں جاری کر دی ہیں، جس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ مرکزی اور ریاستی حکومت پر جم کر غصہ نکال رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اور پچھلے چند روز کے دوران کرونا کے یومیہ مریضوں کی تعداد 4000 سے کم بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 3084 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں کرونا سے یومیہ وفات بھی 100 سے کم ہو گئی ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹے میں 74 افراد کے انتقال کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد 20,221 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ کرونا مثبت آنے کی شرح بھی 8% سے کم ہو کر 4.96% ہو گئی ہے، جبکہ کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد بھی کم ہو کے 62,620 رہ گئی ہے۔ پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مزید 3,800 سے زائد افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس طرح اس موذی وائرس سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 8,17,600 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق ملک کے 4 بڑے شہروں میں اتوار کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں ڈیزل پہلی بار 84 روپے فی لیٹر عبور کر گیا، جبکہ پیٹرول بھی تاریخی لحاظ سے اعلیٰ ترین سطح پر ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کے ماہرین کی تیار کردہ دفاعی اور صنعتی مصنوعات کی نمائش آج سے شروع ہو گئی۔ یوم استقامت و ایثار و فتح یعنی خرم شہر کی آزادی کی سالگرہ کے موقع پر شروع ہونے والی دفاعی اور صنعتی ترقی کی اس نمائش کا افتتاح ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے کیا۔ ایران کی وزارت دفاع کی کاوشوں سے لگائی جانے والی اس نمائش کے دفاعی شعبے میں اینٹی ٹینک میزائل، زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل، انواع و اقسام کے اسمارٹ ہتھیار، انتہائی جدید ترین فوجی گاڑیاں شامل ہیں۔ صنعتی شعبے میں تیل، گیس، کانکنی اور کیمیائی صنعتوں کی جدید ترین مشینوں اور آلات کے علاوہ ماحولیات کا تحفظ کرنے والے وسائل بھی شامل ہیں۔ دفاعی اور صنعتی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ آج ہمارا ملک حالیہ صدی کے بے مثال دور میں داخل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی اور عوامی طاقت کے امتزاج نے ملک کو ایسی طاقت عطا کر دی ہے جو انتہائی قابل بھروسہ، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ جارجیا کے وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان سے جارجیا کی فوجیوں کا انخلاء شروع ہو گیا ہے۔ جارجیا کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ جارجیا کے 100 فوجی افغانستان سے واپس آ رہے ہیں۔ جارجیا کے یہ فوجی مزار شریف کے مارمال کیمپ میں جرمن فوجیوں کے زیر کمان تعینات تھے۔ نیٹو کے اتحادی ممالک نے اپریل 2021 میں فیصلہ کیا تھا کہ 1 مئی سے اپنے فوجیوں کو افغانستان سے باہر نکالنا شروع کر دیں گے۔ آئندہ مہینوں میں انخلا کا کام مکمل ہو جائے گا۔ بحرین کے عوام نے الفدا اسکوائر کے شہدا کی برسی کے موقع پر آیت اللہ عیسیٰ قاسم کی حمایت میں مظاہرے کیے۔ بحرینی مظاہرین نے الفدا اسکوائر کے بحرینی مظاہرین نے الفدا اسکوائر کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا، اور بحرین کی تحریک اسلامی کے رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے لبیک یا فقی آیت اللہ قاسم کے نعرے لگائے اور کہا کہ اگر زمانہ پلٹ جائے پھر بھی ہم آیت اللہ عیسیٰ قاسم کی حمایت جاری رکھیں گے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کو ایک بار پھر حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس درمیان عراق کے استقامتی گروہوں نے کہا ہے کہ غاصب امریکی فوجیوں کے خلاف جہادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جنوبی عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے 3 قافلوں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گرد امریکی فوجیوں کے ایک قافلے کے راستے میں بم کا دھماکہ السماوا بغداد روڈ پر کیا گیا اور دوسرا صوبے دیوانیہ میں کیا گیا، جبکہ تیسرا بم دھماکہ صوبے بابل کے ہلہ روڈ پر انجام دیا گیا۔ کچھ گھنٹے پہلے بھی جنوبی عراق کے صوبے ناصریہ میں امریکی فوجی کارواں کو دھماکے کر کے حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ ابھی تک کسی گروہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ عراق کے سیاسی حلقے دہشت گرد امریکی اتحاد کے ذریعے ان گزرگاہوں کے مسلسل استعمال پر بارہا اعتراض کرتے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ سیاسی گفتگو کے لیے ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ، بہت شکریہ
جی۔ ڈاکٹر صاحب، ایران اسلامی نے فلسطین کی تحریک اور مقامتی گروہوں کو مستحکم اور علاقائی و عالمی سطح پر اس کو روشناس کرانے میں کیا کردار ادا کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال ہے، وہ بھی موجودہ تناظر میں، کہ جس وقت فلسطین کے اندر جو بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور بالخصوص ابھی مقاومت کو جو بڑی کامیابی ملی ہے، تو اس پہ مختلف انداز کے تبصرے ہو رہے ہیں کہ اس کامیابی میں بنیادی کردار کس کا ہے اور کون سے ممالک ہیں جنہوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور کس کی بدولت اتنی بڑی کامیابی نصیب ہوئی۔ تو اس طرح کے مختلف تبصرے سوشل میڈیا پہ بڑی شدت سے جاری ہیں اور حامی مخالف ایک دوسرے کے عنوان سے جو ہے وہ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل بھی بنتا ہے، اور اس کو ہمیں سامعین تک اور جو بھی اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے ہیں ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہمیں تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے فلسطین کا ایشو اور انقلاب اسلامی کو سامنے رکھ کے بات کرنی پڑے گی، چونکہ آپ کا جو یہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ ایران کا کیا کردار ہے، تو ہم جب ایران کی بات کرتے ہیں تو ہم ایران کو ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے دیکھتے ہیں کہ 1979 میں جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے نتیجے میں، تو اس کے بعد فلسطین کے عنوان سے ایران کا کیا کردار رہا ہے ایران اسلامی کا۔ چونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ انقلاب سے پہلے اسی تہران کے اندر جہاں پہ اب فلسطین کا سفارت خانہ ہے، وہاں پہ اسرائیل کا سفارت خانہ ہوتا تھا، اور اسرائیل کے اور شاہ کے، اس وقت کے شاہ کے تعلقات بہت ہی قریبی تھے، اور وجہ یہ تھی کہ دونوں چونکہ پرو امریکہ تھے، امریکہ ہی واشنگٹن سے کنٹرول ہوتے تھے اور اسرائیل بھی اور شاہ بھی، تو اس لیے شاہ کے یعنی اس وقت کے انقلاب کے قبل کے ایران اور اسرائیل کے بہت قریبی تعلقات تھے، ان کا سفارت خانہ، ان کے مختلف جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیہونی لابی کے مختلف انسٹیٹیوٹ باقاعدہ یہاں پہ کام کرتے تھے، جو یہاں کی ایرانی عوام کو اپنے ساتھ اپنا ہم فکر بنانے کے لیے باقاعدہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ٹریننگ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، اور ان کو جذب کرنے کے لیے کہ اسرائیل جو ہے ان کے لیے بڑا فائدہ مند رہے گا۔ اور فلسطین کا ایشو تو اس وقت کوئی ایشو ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، حالانکہ 1948 سے یہ قضیہ موجود ہے، اور 1948 میں آ کے انہوں نے باقاعدہ قبضہ کیا اسرائیلیوں نے، لیکن ایران کے اندر سوائے مذہبی طبقے کے کہیں سے بھی فلسطین کی حمایت نہیں ہوتی تھی۔ حکومتی سطح پہ تو اصلاً نام تک نہیں تھا کہ حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی یہ نہیں تھی کہ فلسطین کی حمایت کی جائے اور اسرائیل کو کنڈیم کیا جائے۔ اب جب ایران کے اسلامی انقلاب کامیاب ہوتا ہے تو امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو فلسطین کے عنوان سے جو کام ہے وہ یوم القدس کا اعلان, یعنی پوری دنیا میں جمعۃ الوداع کے موقع پہ یوم القدس کا اعلان کرنا, یعنی اس چھپے ہوئے اور دبے ہوئے ایشو کو ایک دم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یہاں پہ ایک اسٹریٹجک بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ایران سے باہر سے متعلق بھی ہے اور ایران سے اندر سے بھی. دیکھیں جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں انقلاب کامیاب ہوا تو اس سے پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ فلسطین کی سٹرگل نہیں تھی. فلسطینی 1948 سے اپنی کوششوں میں مصروف تھے اور دو تین جنگیں لڑ چکے تھے اور ان کے ساتھ عرب دنیا بھی شامل تھی. عرب ممالک بھی فلسطین کی حمایت میں تھے اور چاہے وہ 67 کی جنگ ہو یا خود 1948 کے فوراً بعد کے مارکے ہوں, اور اس کے درمیان بھی جو سیاہ ستمبر کے نام سے بھی جس جنگ کو یاد رکھا گیا ہے, تو یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن ایک اسٹریٹجی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قدس کے عنوان سے اناؤنس کی وہ یہ تھی کہ پہلے یہ تھا کہ عرب حکومتیں, عرب افواج فلسطین کی سرزمین کی آزادی کے لیے کوشاں رہتے تھے. یعنی یہ نعرہ تھا کہ فلسطین کی سرزمینوں کو آزاد کرنے کے لیے عرب ممالک کی افواج آئیں گی اور وہ افواج جو ہیں وہ حکومتوں کے ساتھ رابطے میں, یعنی حکومتوں کی افواج ہوں گی اور وہ فلسطین کی آزادی کے لیے جو ہے وہ کام کریں گی. امام خمینی جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کام ایسے نہیں ہونے والا, چونکہ تین چار جنگوں میں تمام عرب ممالک نے مل کے بھی جو ہے نا اسرائیل سے شکست کھائی تھی. تو امام نے اصل اسٹریٹجی کو بدلا. امام نے فرمایا کہ نہیں, اس میں نہ حکومتیں کچھ کام کر سکتی ہیں, نہ حکومتوں کی ریگولر افواج کام کر سکتی ہیں, اور نہ ہی یہ نعرہ درست ہے کہ ہمیں فلسطین کی سرزمین آزاد کرانی ہے. امام نے کہا کہ آپ اس کو اسٹریٹجی کو بدلیں اور یہ کہیں کہ عوامی حلقے, امت مسلمہ آزاد کروائے گی کس چیز کو؟ قبلہ اول کو. یعنی نعرہ فلسطین کی سرزمین نہیں رہا. امام نے کہا کہ نعرہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے سٹرگل کرنی ہے. یعنی وہ جو قومی اور عربی مسئلہ تھا اس کو امام نے کیا بنا دیا, ایک اسلامی یعنی عالم اسلام کا مسئلہ بنا. جب وہ کہتے ہیں نا فلسطین کی سرزمین کی آزادی کے لیے لڑیں گے, تو وہ جو فلسطین سے ہٹ کے جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے, فلسطین کی سرزمین ہمارے لیے کیا اہمیت بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے قربانی دیں, ہم اس کے لیے مظاہرے کریں, ہم یہ کریں وہ کریں. لیکن امام نے اصل نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں پہ مسئلہ صرف فلسطین کی سرزمین نہیں ہے, بلکہ وہاں اس سرزمین میں موجود وہ مقدس مقامات ہیں کہ جو اسلام سے ربط رکھتے ہیں, اسلام کا پہلا قبلہ ہے, تو اس کی آزادی کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. دوسری یہ ہے کہ ہم حکومتوں کے محتاج نہیں ہیں, عوام آئے, عوامی موومنٹس اٹھیں, دنیا بھر میں اسلامی تحریکیں اٹھیں اور وہ آ کے اس ایشو کو اٹھائیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ فلسطین کے اندر بھی فلسطینی عوامی گروہ جو ہیں وہ نکلیں اور اس نعرے کے ساتھ نکلیں کہ ہم نے قدس کو آزاد کرانا ہے اور ہمیں کسی دنیا کی کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم دنیا کی عوامی تحریکوں سے مدد لیں گے. اب دیکھیں اس کے بعد پھر حکومتوں کی جسے کہتے ہیں نا وہ اہمیت اس میں ختم ہو جاتی ہے. اس میں پھر ظاہر ہے عرب ممالک تو ویسے ہی تقریباً کوئی اوسلو معاہدے, کوئی کیمپ ڈیوڈ, کوئی کسی انداز سے ایک ایک کر کے جو ہے وہ پرو اسرائیلی ہوتے گئے. اور امام نے خوب درک کر لیا تھا کہ اگر ان حکومتوں اور ان حکمرانوں کے ہاتھ میں قدس کا مسئلہ دے دیا تو یہ بیچ کھائیں گے. لہذا امام نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ مسئلہ حکومتوں کا نہیں ہے, کہ عرب حکمرانوں کا نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, ایک انسانی اسلامی اور بنیادی قدس کی آزادی کا مسئلہ ہے. اس میں حکمران چاہے جو بھی رویہ رکھیں گے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہم تو اپنے ایشو کو لے کے چلیں گے. اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ ایک اسلامی تحریک, ایک اسلامی نہضت بن کے پورا مسئلہ اٹھتا ہے. پھر یوم القدس کی وجہ سے اس کو عالمی شہرت بھی ملتی ہے, اور اس کے نتیجے میں اب جو فلسطین کے اندر جو ہیں وہ مبارز مجاہد تنظیمیں وجود میں آتی ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ حکومت کی سطح پہ یہ سارا سلسلہ ہوتا تھا, چاہے وہ یاسر عرفات کی صورت میں ہو چاہے کسی صورت میں ہو, لیکن اندر سے جو گروہ نکلے, مجاہد گروہ نکلے, وہ امام خمینی کی اسٹریٹجی تھی, اور وہی اسی اسٹریٹجی کو عملی جامع پہنانے کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایران کے اندر قدس بریگیڈ کی باقاعدہ تشکیل دی گئی. یعنی اس کا نام ہی قدس بریگیڈ رکھا گیا کہ اس کا کام کیا ہوگا کہ اس نے قدس کو آزاد کرانا ہے, یعنی بیت المقدس کی آزادی تھی. اور خود انقلاب کے اوائل میں بھی اور خود ایران عراق جنگ کے دوران بھی یہ ایک نعرہ تھا کہ ہم نے کربلا کے راستے قدس تک پہنچنا ہے, قدس براستہ کربلا. یعنی یہ جو ہماری جنگ ہے جو صدام کے ساتھ ہے یا عالمی سامراج کے خلاف جو جنگ ہے, یہ بنیادی طور پر یہ جنگ جو ہے وہ قدس میں جا کے ختم ہوگی. ہمارا آخری جو جسے کہتے ہیں وہ مارکہ جو ہے وہ قدس کے لیے ہوگا. تو یہ اسی زمانے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک جہاد میں بدل دیا تھا, ایک عوامی جہاد میں بدل دیا تھا, جس کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ حکومتیں ساتھ ہوں نہ ہوں, ان ممالک کی فوج ساتھ دے نہ دے, وہ ساتھ ہو تو اچھی بات ہے, لیکن وہ اسٹریٹجی یہ نہیں تھی کہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کو ساتھ دے. تو یہ اس بنیادی اسٹریٹجی کو میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس اسٹریٹجی کا اعلان کیا اور اس پہ عمل درآمد شروع ہوا, تو اس کے بعد جو نوعیت تبدیلی, یعنی بنیادی تبدیلیاں جو ہم مقاومت کے بلاک میں دیکھتے ہیں, اور پھر اس انداز سے خطے کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں, حماس کا وجود, جہاد اسلامی کا وجود, دوسری تنظیمیں, پھر انقلاب اسلامی نے اس کی بھرپور مدد کی, اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, دنیا جانتی ہے اس وقت کہ اگر انقلاب کی یعنی اسلامی جمہوری ایران کی مدد نہ ہوتی, اور اگر حماس اور جہاد اسلامی اور غزہ کو ایران مسلح نہ کرتا, اگر یہ میزائل نہ ہوتے, اگر یہ دفاعی قوت نہ ہوتی, تو کب سے اسرائیلی جو ہیں وہ جیسے انہوں نے دوسرے علاقوں پہ قبضہ کیا, وہ غزہ پہ بھی قبضہ کر چکے ہوتے. لیکن ایک بڑا کام جو بہت سارے اور بھی امور ہیں کہ جو انقلاب کے بعد انجام پائے, ان میں سے ایک دفاعی قوت کو جو ایران نے مضبوط کیا, اس کا نتیجہ ہم نے اس موجودہ 11 یا 12 روزہ جنگ میں دیکھا کہ میزائل بنیادی طور پہ فیصلہ کن ثابت ہوئے, اور اسی بنیاد پہ سیونیوں پہ خوف طاری ہوا اور وہ جنگ بندی پر مجبور ہوئے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب, پر مغز اور جامع اس گفتگو کا. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نام خط میں لکھا ہے کہ میں اپنی اور القدس بریگیڈ نیز جہاد اسلامی فلسطین کے سپاہیوں کی طرف سے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف استقامتی محاذ کی حالیہ فتح پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ نے رہبر انقلاب اسلامی کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ آپ کی ہمہ گیر حمایت نے جنگ سیف القدس میں فلسطینی مجاہدین کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی حمایت کا نتیجہ ہے کہ دشمن کی فوجی برتری کے باوجود محاذ استقامت کے سپاہیوں نے پوری قوت سے اس کا مقابلہ اور دلیری و شجاعت کا مظاہرہ کر کے دشمن کو دھول چٹائی, اور ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس تاریخی فتح کے موقع پر میں آپ کا اور سپاہ قدس میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور ان کے پاس جو بھی دانش, ٹیکنالوجی اور توانائی تھی اس سے ہمیں بہرہ مند کیا, جس کے نتیجے میں آج یہ عظیم فتح حاصل ہوئی ہے. جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما نے اپنے خط میں سردار محاذ استقامت شہید قدس جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس تاریخی فتح کے موقع پر ہمیں ان کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے. تحریک حماس کے نائب سربراہ موسیٰ ابو مرزوق نے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کے باوجود ہم نے طاقت کا توازن پوری طرح سے درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے. استقامتی محاذ نے دفاعی قوت کے میدان میں غیر معمولی تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بھی استقامتی محاذ ہر طرح کے سیناریو کا مقابلہ کرنے اور کسی بھی آپشن کو بروئے کار لانے کے لیے تیار ہے. حماس کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ ہم نے صہیونی حکومت تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی ہماری ریڈ لائن ہے. انہوں نے کہا کہ صہیونیوں کو یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ بیت المقدس کے دفاع کے لیے بھرپور عزم اور طاقت موجود ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 2 خرداد، 11 شوال اور 23 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہیں۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 11 شوال کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر طائف شہر ہجرت فرمائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے نزدیکی شہر طائف ایسے حالات میں ہجرت فرمائی کہ اس سے کچھ پہلے ہی پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب نے وفات پائی تھی، اور اسی وجہ سے مشرکین قریش نے آ حضرت کے خلاف اپنی اذیت رسانی میں اضافہ کر دیا۔ بنابراین اگر طائف والا کوئی شخص مسلمان ہوتا تو مکے کے ستم رسیدہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر پرامن جگہ بن جاتا، لیکن طائف کے قبیلہ ثقیب کے سردار نہ صرف خدا واحد اور رسول اکرم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کے اکسانے کے نتیجے میں کچھ نادان لوگوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی اور آپ کو زخمی کر دیا۔ گیارہ شوال سن 487 ہجری قمری کو مشہور مورخ اور لغت داں عبدالعزیز اندلسی نے وفات پائی۔ انہیں اپنے زمانے میں رائج اکثر علوم میں مہارت حاصل تھی، ان کے علم کا دور دور تک شہرہ تھا، انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں جن میں شرح امثال ابو عبید اور شرح نوادر ابو علی قالی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیئیس مئی سن 1906 کو ناروے کے ادیب اور ڈرامہ نگار ہنرک ابسن کا انتقال ہوا۔ وہ 1828 میں پیدا ہوئے تھے۔ ابسن کی قابلیت اور ذوق نے انہیں لکھنے کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے ڈرامہ نگاری کے میدان میں اپنے جوہر دکھائے اور بہت سے ڈرامہ لکھے۔ ابسن کے مشہور ڈراموں میں جنگلی مرغابی، گڑیا کا گھر اور عوام کا دشمن قابل ذکر ہیں۔ تیئیس مئی 1960 عیسوی کو برے صغیر کے مشہور پہلوان رستم زما گاما پہلوان کا انتقال ہوا۔ ان کا اصلی نام غلام حسین تھا اور وہ 1882 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ پہلے رستم پنجاب اور پھر رستم ہند بنے۔ انہوں نے اندرون ملک کئی نامی پہلوانوں کو شکست دینے کے بعد 1910 عیسوی میں بین الاقوامی مقابلوں میں قدم رکھا اور لندن میں کشتی کے عالمی مقابلوں میں شرکت کی۔ یہاں گاما پہلوان کا مقابلہ فائنل میں یورپ کے چیمپئن اسٹینسلوس زیبسکو سے ہوا، جو 2.5 گھنٹے تک جاری رہا، لیکن ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا اور مقابلہ ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اگلے ہفتے زیبسکو میدان میں نہیں آیا اور گاما پہلوان نے رستم زما کا خطاب حاصل کر لیا۔ 1928 عیسوی میں ریاست پٹیالہ میں زیبسکو اور گاما کا دوبارہ مقابلہ ہوا، جس میں گاما نے 30 سیکنڈ کے اندر زیبسکو کو چاروں شانے چت کر دیا اور پھر وہ مسلسل عالمی مقابلے میں جیتتے رہے۔ گاما پہلوان نے 30 سال کے عرصے میں تقریباً 1200 پہلوانوں سے مقابلہ کیا اور ایک بار بھی شکست نہیں کھائی۔ گاما پہلوان عمر کے آخری حصے میں بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے تھے اور بالآخر اسی مرض میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دو خرداد 1370 ہجری شمسی کو دنیا کے مسلمانوں نے عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت کے ہاتھوں مقدس مقامات کی بے حرمتی کیے جانے کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاج کیا۔ عراق کے مسلمان عوام نے جب عراق کی ڈکٹیٹر حکومت کے بے تحاشا مظالم سے تنگ آ کر قیام کیا تو عراق کے اس وقت کے ڈکٹیٹر صدام حسین کے حکم پر عوام کے وسیع قتل عام کے ساتھ ساتھ عراق کے مقدس مقامات کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ ظالم صدام حکومت کے اس عمل سے مسلمانوں، خاص طور سے دنیا کے شیعوں کے جذبات مجروح ہو گئے اور انہوں نے متعدد احتجاجی مظاہرے کر کے اس عمل کی مذمت کی۔ صدام حکومت نے مقدس مقامات کی بے حرمتی ایسے وقت میں کی تھی کہ جب عراقی عوام کامیابی کے بہت نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اسی وقت امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک آگے آئے اور عوام کے قتل عام کے لیے صدام حکومت کی مختلف نوعیت کی مدد کی۔ جب عوام نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضوں میں جا کر پناہ لی تو صدامی فوج نے ان مقدس مقامات کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔ دو خرداد سن 1376 ہجری شمسی کو ایران کے جدید علم نباتات کے بانی پروفیسر احمد پارسا کا انتقال ہوا۔ وہ تہران یونیورسٹی میں نباتات کے پہلے پروفیسر اور نباتات کے بارے میں سائنسی تحقیق کرنے والے پہلے ایرانی تھے۔ پروفیسر احمد پارسا 20-30 سن 1286 ہجری شمسی کو تراران تفرش میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی اور ثانوی تعلیم تہران میں حاصل کی تھی. اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے اور نباتات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایران واپس آ گئے. ان کا سب سے اہم کارنامہ ایران کے نیچرل سائنس میوزیم کا قیام ہے. پروفیسر احمد پارسا نے اپنی عمر کا 60 سال سے زیادہ کا عرصہ ایرانی عالم فطرت کے بارے میں تحقیق میں گزارا اور 90 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کیا. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں, بالکل, ہمیشہ کی طرح ہم نے بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور سامعین دوستوں کے علم میں ہے کہ ہم ہمیشہ ان کے لیے دعاگو رہتے ہیں, ان کی زندگیوں کے لیے, ان کی صحت و سلامتی کے لیے, ان کی ترقی و پیش رفت کے لیے ہمیشہ دعاگو رہتے ہیں. اور ہمیں بھی امید ہے کہ سامعین ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور ہمیشہ کی طرح نیک خواہشات کا اظہار کرتے رہیں گے. جی ہاں سامعین, جیسا کہ ہم اکثر و بیشتر ابتدائی کلمات میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس سے کسی انسان کی دل شکنی نہ ہو, کسی انسان کا دل نہ ٹوٹے اور پیار و محبت کا یہ سفر جاری و ساری رہے. کیونکہ خلق خدا کی خدمت اور خلق خدا کو راضی رکھنا یہ خدا کے ہاں بڑا محبوب اور مقبول کام ہے اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس حوالے سے اپنی سرگرمیوں کو جاری و ساری رکھے. یقینی طور پر جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا معاشرہ کچھ انحطاط کی طرف جا رہا ہے, اس کی وجوہات ہیں اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ محدود کر دیا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور بس, اور اپنے اطراف میں بسنے والے لوگوں کو نہیں دیکھتے اور ان کا خیال نہیں رکھتے. کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خود بھی اور آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کا بھی بہت بہت خیال رکھیں, اور خاص طور پر ان ایام میں جبکہ کرونا اپنے عروج پر ہے اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور سماجی فاصلے کی رعایت کریں. یہی اس وقت جو ہے وہ بہترین کام ہے کہ جو ہم کرونا سے بچاؤ کے لیے کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا کریں.
بہت شکریہ حسین تقوی. اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر بہاولپور سے رانا اقبال صاحب نے. وہ لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کو تاخیر سے خط ارسال کرنے پر معذرت چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. امید ہے ریڈیو تہران کے تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے. ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. ماشاءاللہ سارے پروگرام بہت ہی معیاری اور معلوماتی ہیں. خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کا تو جواب نہیں. ماہ رمضان میں ان پروگراموں میں بہترین نعتیں اور قوالیاں سننے کو ملی, بہت مزہ آیا. ویسے ریڈیو تہران اپنے خصوصی پروگراموں کو خاص انداز میں ترتیب دیتا ہے اور پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں. خبروں اور تبصروں کے تو کیا ہی کہنے, تازہ ترین عالمی علاقائی خبریں اور اہم خبر پر تازہ ترین تبصرہ. خیر، ریڈیو تہران کا اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
جی جناب، رانا اقبال صاحب بہاولپور پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا۔ کافی عرصے پہلے آپ کا یہ خط ہمیں ملا تھا، بلکہ کئی خط ملے تھے لیکن فاصلے فاصلے سے ملے تھے، کافی اس میں ٹائم تھا، اس لیے جو ہے وہ آپ نے اپنے اس خط کو تحریر کرتے وقت تاخیر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور خاص طور پر ان ایام میں کہ جب واقعاً تھوڑے سے حالات لوگوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں، تو بہرحال ہمیں بھی ان چیزوں کا اندازہ ہے اور اس میں معذرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کا یہ اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے اور جب بھی آپ ہم سے رابطہ کریں ہماری لیے جو ہے وہ آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ عید فطر کی مبارکباد بھی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سننے اور پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ماہ مبارک رمضان کا بھی آپ نے ذکر کیا اور اس میں پیش کی جانے والی نعتیں، قوالیاں اور اسی طریقے سے دعا کا آپ نے ذکر کیا۔ جی ہاں، ماہ مبارک رمضان بہرحال خدا سے لو لگانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے رب کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے اور اپنے آپ کو خالص کرتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، روزے کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اور یہی چیز ہے کہ جو انسان کے کام آئے گی آخرت میں۔ بہرحال ہماری خبریں جو ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا کہ عالمی حالات پر تبصرے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ واقعاً ہماری پوری ٹیم اس حوالے سے بھرپور طریقے سے کام کرتی ہے اور یہی چیز ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے لوگ پسند کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں خط لکھا۔ امید ہے کہ آئندہ بھی یہ رابطہ برقرار رہے گا، ہم بھی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر جونپور سے قاضی احمد مسعود صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا رہا ہوں، لیکن پچھلے چند مہینوں سے یہ پابندی برقرار نہیں رہ سکی۔ اس کی وجہ، چلیں اس بات کو یہی چھوڑیں، ذاتی باتوں سے دوستوں کو کیوں پریشان کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صحت و سلامتی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک میں ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سنا بہت اچھے لگے، خبریں، تبصرے، سیاسی اور سماجی پروگرام، اس کے علاوہ اسلامی معلومات پر مبنی پروگرام، سب کے سب نہایت ہی اچھے تھے۔ پروگرام بزم دوستہ سامعین کا محبوب اور پسندیدہ پروگرام ہے۔ اس کی ایک خاص بات، اس پروگرام کے میزبان نہایت ہی محبت کے ساتھ سامعین دوستوں کے خطوط اور پیغامات کا جواب دیتے ہیں۔ میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سامعین کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھائیں گے۔
جی جناب، قاضی احمد مسعود صاحب جونپور ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ واٹس ایپ کے ذریعے یہ خط ہمیں آپ کا موصول ہوا اور جس میں آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے جو ہے وہ تبصرے تحریر کیے اور ایک ایک پروگرام کا نام لے کر آپ نے اس کی تعریف فرمائی۔ بہت شکریہ آپ کا کہ نہایت محنت کے ساتھ آپ نے اپنے اس خط کو جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ بہرحال اس خط میں آپ نے لکھا کہ کچھ مہینے سے نشریات نہیں سن پائے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی، اس پر آپ نے ڈیش ڈیش لگا کر اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ بہرحال ہمیں تھوڑی سی تشویش یہاں پر ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ امید ہوئی اور خدا کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں اور آپ خیریت سے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار متعال کی، جس کا ذکر آپ نے خود اپنے خط میں بھی کیا ہے۔ ماہ رمضان کے پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا کہ سنیں اور آپ کو پسند آئے، اور آپ ہی نہیں بلکہ جو بھی ہمارے سامعین ہیں ہم سے رابطہ کر رہے ہیں یا خط لکھ رہے ہیں یا پیغامات دے رہے ہیں، انہوں نے بھی ماہ مبارک رمضان کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی مکمل رضایت کا اعلان کیا ہے۔ ہم تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بزم دوستاں سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال محبتیں آتی ہیں تو محبتیں دی بھی جاتی ہیں، اور یہ ایک دستور ہے دنیا کا، اور خدا بھی ان چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ ہم محبت کا جواب محبت سے دیں، پیار کا جواب پیار سے دیں، نیکی کا جواب نیکی سے دیں، اور یہی چیز ہے کہ جو ہمارے دین کا خاصہ ہے۔ بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ سختی بھی برتے تو آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ نرم خوئی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، اور پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دین مبین اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ جی ہاں، اور جب سامعین محبت بھرے خطوط ہمیں ارسال کرتے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہماری پوری توانائی اس امر پر صرف ہوتی ہے کہ ہم محبت کے ساتھ سامعین کے محبت کا جواب دیں۔ بہرحال ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو، سامعین کو آپ نے سلام پیش کیا، ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کو بھی گزری ہوئی عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے سکھر سندھ پاکستان سے مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، بہت ہی اچھے پروگرام ریڈیو تہران پیش کر رہا ہے۔ ہمارے گاؤں کے بہت سے لوگ ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، اور ہمارے گاؤں میں تینوں وقت کی نشریات صاف سنائی دیتی ہیں۔ عید کو گزرے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، میں نے آپ کو عید پر فون بھی کیا تھا لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ میری طرف سے عید فطر کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ مجھے آپ کے سارے پروگرام بہت پسند ہیں، خبریں، سیاسی پروگرام، افغانستان، پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران، آس پاس، آج کا ایران، نور ایمان، گھر اور گھرانہ، سب کے سب پروگرام مجھے اور میرے اہل خانہ کو بہت پسند ہیں۔ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بھی بہت اچھے رہے۔ امید ہے کہ پروگراموں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ کورونا کی صورتحال اچھی نہیں ہے، اور اب سب کی نظریں اوپر والے کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہ ہی اپنا کرم کرے، اور ویسے اصل قدرت ہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔
جی جناب مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب، سکھر سندھ پاکستان سے آپ نے محبت نامہ ارسال کیا، اور آپ کے خطوط بھی ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، آپ کی تحریریں بھی ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں، اور خاص طور پر ٹیلی فون کے ذریعے بھی آپ پابندی کے ساتھ ہم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی آپ کا فون جو ہے وہ ہم نہیں سن پاتے، اس کی وجہ شاید ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں یا کوئی میٹنگ میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ٹیلی فون جو ہے وہ ہم نہیں سن پاتے، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ہم سے رابطہ قائم کیا، پھر ہم آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ اتنی محبتوں کا اظہار آپ ریڈیو تہران کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ کو عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کے گاؤں کے تمام افراد کو ہم جو ہے اس میٹھی عید پر بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور ایک ایک پروگرام کا نام لے کر آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات سن رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ اب سب کی نگاہیں اوپر والے کی طرف، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری تمام تر امیدیں جو ہے وہ پروردگار متعال سے ہی ہونی چاہیے۔ یہ دوائیں، اسی طریقے سے سماجی فاصلے کی رعایت، ماسک لگانا، یہ ضروری امر ہے، لیکن حقیقی بچاؤ جو ہے وہ پروردگار متعال کی طرف سے ہے۔ ہمیں اس کی بارگاہ میں ہمیشہ دعاگو رہنا چاہیے، اور اسی سے اپنی تمام تر امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ یقینی طور پر وہی ہے کہ جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے گا۔ بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے نشاندہی کی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ بہرحال آپ استاد ہیں، اسکول میں پڑھاتے ہیں، اور آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہے، لہٰذا اس نزاکت اور اس طرح کی تحریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعاً آپ جو ہیں وہ تمام چیز کو فطرت کے مطابق جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ خوبصورت خط ہمیں ارسال کیا اور یہ موقع دیا کہ ہم بھی آپ کی محبتوں کا جواب محبتوں سے دیں. بہت شکریہ, بہت نوازش. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش ہے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت. سامعین, پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر, اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ کیہان, نا امیدی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے غزہ کے رہائشی ٹاوروں کو نشانہ بنایا, صہیونی پائلٹ کا اعتراف. روزنامہ سیاست روز, مسلح افواج فلسطین کی حمایت کو اپنا مستقل فرض سمجھتی ہیں, چیف آف اسٹاف جنرل باقری. القدس العربی, تمام پابندیوں کے باوجود پیرس میں ہزاروں مظاہرین نے نعرہ لگایا, فلسطین باقی رہے گا, فلسطین کامیاب ہوگا. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ صبح نو, اسماعیل ہنیہ کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے شکریہ کی وجہ, ایران نے جذبہ دلایا. فلسطینی مزاحمت اور صہیونیوں کے مابین جھڑپوں میں اسرائیلیوں کی واضح شکست ہوئی ہے. غزہ کی جنگ نے دکھا دیا کہ صہیونیوں کی اس جنگ کے لیے کوئی سنجیدہ پلاننگ ہی نہیں تھی, جس کے نتیجے میں اس ناجائز حکومت میں اتحاد اور استحکام کی رہی سہی کوششوں پر بھی پانی پھر گیا, جس کا سہرا اسلامی جہادی تنظیموں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے سر رہا ہے. یہ تعاون برسوں سے استقامتی تنظیموں کے سربراہوں کے مابین جاری ہے, اور اسماعیل ہنیہ سمیت مختلف مزاحمتی تنظیموں کی اعلی قیادت نے اپنے ایران کے دوروں کے موقع پر اسے بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کے لیے منصوبہ بندی کر رکھی ہے. اسماعیل ہنیہ نے حاج قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد آپ کو شہید قدس کہا, جن کی پلاننگ اور گہری سوچ کا نتیجہ آج استقامتی محاذ کے اتحاد, استقامت اور فوجی صلاحیتوں کی شکل میں سامنے آیا ہے. قبضے کے نیو یارک ٹائمز, قبضے کے تحت زندگی, فلسطینیوں کی تشویشناک صورتحال. حماس اور اسرائیلیوں کی تازہ جنگ میں شیخ جرہ محلے سے فلسطینیوں کو نکال باہر کرنے کو مرکزیت حاصل تھی, لیکن دسیوں لاکھ فلسطینیوں کو روزانہ طور پر قابض افواج کی جانب سے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نیو یارک ٹائمز کے اس مضمون میں محمد صندوقہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو برسوں سے مسجد الاقصیٰ کے قریب واقع ایک محلے میں رہ رہے ہیں, اور ان کے کئی بچے ہیں اسی گھر میں پیدا ہوئے. یہ ان کا آبائی گھر ہے, لیکن اب 42 سالہ محمد کو اپنے گھر کے توڑنے کا حکم دیا گیا ہے, کیونکہ اسے صہیونی سیاحوں کو دیوارے گریا کو دیکھنے میں پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. اگر انہوں نے اپنے گھر کو نہ توڑا تو صہیونی انتظامیہ یہ کام کرے گی, اور $10,000 کا ہرجانہ بھی زبردستی وصول کرے گی. محمد سمیت ہزاروں فلسطینی گھرانے اسی طرح قابض افواج کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. آج نہیں تو کل انہیں اپنے آبائی گھر سے اخراج کا نوٹس مل سکتا ہے. امدادی سروس کے کارکن نائل العزا کو روزانہ اسرائیلی چیک پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی عزت محفوظ رکھنی ہو تو اس کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے, جو فلسطینیوں کے لیے وہ قیمت اکثر اوقات ان کی جان ہی ہوتی ہے. اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ جسارت, پی کے 8303 حادثے کو 1 سال مکمل, ورثہ تحقیقات سے مطمئن نہیں. روزنامہ نوائے وقت, معاشی تباہی پھیلانے والے عمران خان کو کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، بلاول بھٹو۔ روزنامہ ابد نامہ، کرونا کے قہر کے ساتھ ساتھ اب لوگوں میں بلیک فنگس کی دہشت، 15 ریاستوں میں پھیل رہا ہے یہ فنگس۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، نیب کرپشن نہیں روک سکا، ہم چھوٹے لوگ پکڑتے ہیں، عمران خان۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نیب 23 سال سے کام کر رہا ہے لیکن بدعنوانی پر قابو نہیں پا سکا، کیونکہ ہم چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں، جبکہ کرپشن ختم کرنے کا چین کا فارمولا یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، کرپشن بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالنے سے ختم ہوگی۔ جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آئے گا ترقی ممکن نہیں۔ پاکستان کرپشن کے خاتمے اور کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالنے سمیت چین سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ انہیں چین کے سابق سفیر نے بتایا کہ انہوں نے 425 کے قریب وزیر کی سطح کے لوگوں کو کرپشن پر سزائیں دی ہیں، ہماری نیب بھی 23 سال سے کام کر رہی ہے لیکن کرپشن پر قابو نہیں پا سکی، وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ چینیوں نے بتایا کہ جب آپ اوپر کی سطح کی کرپشن پر ہاتھ ڈالتے ہیں تب ملک میں کرپشن کم ہوتی ہے۔ روزنامہ سیاست، ملک میں کرونا بحران عروج پر، دوسری طرف اتر پردیش میں فرقہ پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے ملک میں فرقہ پرست عناصر کی جانب سے مسلمانوں کو ستائے جانے اور ان کو مشتعل کرنے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یو پی کے بارہ بنکی میں 100 سالہ قدیم مسجد کو حکومت کی جانب سے شہید کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں امت المسلمین سے کہا ہے کہ ملک میں ایک طرف کرونا کا بحران شدت سے برقرار ہے، مرکز و ریاستی حکومتیں اس بحران سے نمٹنے میں بے بس نظر آ رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور پیش ہے پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور۔
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں احساس ذمہ داری اور اس کے نتائج کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، ہم گزشتہ پروگراموں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں، نیز مختلف موضوعات پر آپ کے افکار و نظریات کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احساس ذمہ داری کیا ہے، اور کیا ذمہ داری اسی صورت میں عائد ہوتی ہے جب اس کا واضح اور نمایاں نتیجہ بھی نظر آ رہا ہو۔ اس پروگرام میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ خداوند عالم نے انسانوں پر جو انفرادی اور اجتماعی فرائض عائد کیے ہیں، کیا ان کا بالواسطہ یا بالواسطہ تعلق اس کے نتائج سے بھی مربوط ہوتا ہے یا نہیں، یا خداوند عالم کی طرف سے ذمہ داری عائد کی گئی ہے اور انسان کو اسے بس ہر صورت میں انجام دینا ہے چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ یعنی مخلوق کی ذمہ داری صرف خالق کے حکم کی بجا آوری ہے، نتائج کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے الفاظ میں، فریضے کی ادائیگی حسن حسن و قبی سے ہے، نتیجے سے نہیں ہے، بلکہ دوسرے الفاظ میں فریضے کی ادائیگی اس کے حسن و قبی سے ہے، نتیجے سے ہے، یا صرف تعبد الہی سے۔ مسلمانوں اور مومنین کے درمیان اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ممکن ہے یہ مسئلہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی وجہ بھی بن جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مجتہد اور دینی رہنما تھے، انہوں نے اپنی اجتماعی زندگی بالخصوص سیاسی تحریک میں اس مسئلے کو پہلے دن سے ہی حل کر دیا تھا۔ آپ ایک عظیم مجاہد اور ایک بہت بڑی انقلابی تحریک کے قائد و رہنما تھے۔
اگر وہ اس مسئلے کو حل نہ کرتے تو ان کی تحریک کے راستے میں کئی اختلافات پیدا ہو سکتے تھے۔ آپ نے بڑے شفاف انداز سے فرائض کی ادائیگی اور اس کے نتائج سے متعلق اپنے موقف اور اصول پہلے مرحلے میں ہی بیان کر دیا تھا۔ آپ نے یہی بات اپنے چاہنے والوں میں بھی انتہائی شفاف طریقے سے منتقل کی تھی تاکہ آپ کی تحریک اور موومنٹ میں شامل کوئی فرد کسی ابہام یا شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ انسانی زندگی میں آئیڈیلزم یا مثالیت پسندی اور حقیقت پسندی دونوں کا عمل دخل بہت واضح اور نمایاں ہے۔ انسان کو انفرادی اور اجتماعی دونوں حوالے سے مثالیت پسندی اور حقیقت پسندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان ایک طرف آئیڈیلزم کی تلاش میں اور اپنی امنگوں اور مقاصد کے حصول کے لیے سرگرم رہنے کی کوشش کرتا ہے اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر قدم بقدم آگے بڑھتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نتائج کی فکر میں مبتلا ہو کر اپنی امنگوں اور بڑے اہداف کو چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کسی طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھاتا کہ اس سے تو کوئی نتیجہ ہی برآمد نہیں ہو رہا۔ انسانی سماج میں کام کرنے والا فرد اس دوگانگی کا شکار ہو کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا تحریکی سفر رک جاتا ہے۔ انسان بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دوراہے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ابہام کا شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر مکتبی اور غیر مکتبی انسان میں فرق واضح سامنے ہے۔ مکتبی اور دین الہی پر کارمند انسان اس دوراہے پر آ کر یہ سوچتا ہے کہ اس کا مکتب اس سے کیا چاہتا ہے۔ مکتب صرف پیروی اور اطاعت یا دوسرے الفاظ میں صرف فریضے کی ادائیگی چاہتا ہے یا دوسرے مقاصد اور نتائج بھی اس کی ترجیح میں شامل ہیں۔ پس اگر مکتب صرف یہ چاہتا ہے کہ تم صرف فریضے کو ادا کرو اور نتائج کے بارے فکر مند نہ ہو تو مکتبی انسان فریضے کی انجام دہی کو اپنی اولین ترجیح قرار دیتا ہے اور اس عمل کے نتائج اس کے لیے پہلی ترجیح ہرگز نہیں ہوتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوراہے کو آسانی سے عبور کرنے کے لیے بڑی وضاحت سے اپنا موقف بیان کیا ہے۔ آپ کے افکار و نظریات، تھیوری اور پریکٹیکل دونوں میں اس تضاد کو ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ بعض اسلامی مفکرین نے بھی اس موضوع کو تضاد سے تعبیر کیا ہے۔ امام خمینی کے افکار و نظریات میں فریضے کو اصل قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نتائج کو نظر انداز بھی نہیں کیا گیا ہے۔ فریضے کی انجام دہی میں نتائج سے مکمل چشم پوشی اختیار کی جائے، اس کے بارے میں بھی امام خمینی کی اپنی نظر ہے۔ امام خمینی کے نظریے میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ فریضے کی ادائیگی اہم ہے اور اسی پر زیادہ زور دیا جائے۔ امام خمینی کے افکار و نظریات کی روشنی میں سب سے پہلی بات انسان دین کے اس حکم کو اچھی طرح درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ آیا اس اسلامی حکم کے نتیجے میں فریضہ کیا بنتا ہے۔ جب اسے دینی معلومات کی وجہ سے اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ کام ایک دینی فریضہ ہے تو دوسرے مرحلے میں اس کام کو انجام دینے کے لیے خلوص اور للہیت کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا مرحلہ اس عمل کو انجام دینے کا طریقہ کار اور روش ہے۔ اس عمل کو انجام دینے کے لیے شرعی اصولوں کا خیال رکھا جائے اور اس کام کی انجام دہی میں شریعت کے اصولوں کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے۔ جب کوئی مسلمان یا مومن کسی اقدام کو انجام دینے سے پہلے ان تین شرائط، یعنی اقدام دینی اصولوں کے مطابق ہے، اقدام صرف اور صرف قربت خداوندی کے لیے ہے، اور اس اقدام کے انجام دہی میں کوئی غیر شرعی راستہ اور روش اختیار نہیں کی گئی ہے، تو اب یہ ایسا فریضہ ہے جس کا انجام دینا پہلی ترجیح ہے، اور اب اس فریضے کے نتائج کی ذمہ داری انجام دینے والے پر ہرگز نہیں ہے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں جب اقدام کو الہی فریضہ سمجھ کر انجام دیا گیا ہو اور اس کی مذکورہ تینوں شرائط کو بھی پورا کر دیا گیا ہو تو اب خداوند عالم کی مرضی و منشا ہے کہ اس میں کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو، نتائج حاصل ہوں یا نہ ہوں۔ البتہ اس سے ہرگز یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ نتیجے کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں، لیکن فریضے کی ادائیگی اہم اور اصل ہے اور نتائج اس کی فرا اور ثانوی حیثیت۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ خدائی فارمولہ ایک واضح اور نمایاں مصداق کے طور پر سامنے آتا ہے۔ امام خمینی اپنے ہر اقدام کو فریضہ الہی سمجھ کر انجام دیتے تھے اور اس کی انجام دہی کے وقت للہیت اور شرعی روش کو اختیار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی تقاریر و خطابات میں اس بات کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ ہمارا کام فریضے کی ادائیگی ہے، نتائج کی ذمہ داری خالق و مالک پر ہے، ہمیں فریضے کی ادائیگی میں خلوص نیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ امام خمینی کے اس الہی فارمولے سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ہدف وسیلے کی توجیہ نہیں کرتا، کیونکہ اس اصول کے تحت صرف اور صرف مطلوبہ مقصد اور ہدف حاصل کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات انسان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اگر ہدف و مقصد نیک ہے تو وسیلہ اور روش جیسی بھی اختیار کر لی جائے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں جب ہدف و مقصد نیک ہے اور اس کا حصول الہی فریضہ ہے تو اس ہدف اور مقصد کے حصول کے لیے جو وسیلہ، ذریعہ اور روش اختیار کی جائے وہ بھی الہی اور شریعت کے قوانین کے اندر ہونی چاہیے۔ امام خمینی اس نظریے کی بنیاد پر قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن ایک کام الہی فریضہ سمجھ کر ادا کرے گا اور اس کی ادائیگی میں بھی غیر الہی، غیر شرعی طریقہ کار اور روش اختیار نہیں کرے گا تو وہ نہ خوف کا شکار ہوگا نہ حزن میں مبتلا ہوگا، وہ اپنے ہر کام کو ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر انجام دے گا، یعنی جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے اور جو کچھ باقی ہے اسے خدا کی طرف واپس پلٹ جانا ہے۔ جو مومن اپنے فریضے کو حسن نیت سے انجام دے گا نہ اسے ماضی پر پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کے بارے میں کسی قسم کا خوف یا اندیشہ ہے۔ عزیز سامن، شاہ ایران کے خلاف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا اگر سرسری جائزہ بھی لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اس تحریک کو ایک الہی فریضے کی ادائیگی کے طور پر انجام دیا۔ آپ فرماتے تھے شاہ کے خلاف قیام الہی فریضہ ہے اور شاہ کی حکومت کا خاتمہ اس الہی فریضے کا نتیجہ، ہمارا کام الہی فریضے کی انجام دہی ہے، نتیجہ خدا کے ذمہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مرجع عظیم آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد شاہ کے خلاف اپنی تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا، اور جب آپ نے سخت ترین حالات میں شاہ کے خلاف اپنی تحریک شروع کی تو آپ کے مختلف شاگردوں اور قریبی ساتھیوں نے اس تحریک کے نتائج کے بارے آپ سے سوال کیا تو آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، میں نے اپنے الہی فریضے کے مطابق اس کام کا آغاز کیا ہے۔ شاہ کے خلاف جب آپ کے تند و تیز بیانات سامنے آئے تو بعض افراد نے آپ سے کہا کہ آپ مجتہد ہیں، آپ مرجع تقلید ہیں اور آپ کے یہ بیانات آپ کی مرجعیت کے شایان شان نہیں، تو آپ نے جواب میں کہا مرجعیت کا مسئلہ میرے لیے اہم نہیں، میرے لیے فریضے کی انجام دہی ضروری ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حجت الاسلام مرتضیٰ صادقی تہرانی نقل کرتے ہیں کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے شاہ کے خلاف مسلسل اور زیادہ تعداد میں بیانات نشر ہونے لگے اور عوام تک پہنچنے لگے تو تہران کے ایک بزرگ عالم دین نے امام خمینی کے پاس مجھے بھیجا اور کہا کہ امام خمینی سے کہو کہ بار بار اور زیادہ تعداد میں اس طرح کے بیانات نہ دیں، ایک عالم دین اور مجتہد کے شایان شان نہیں۔ امام خمینی کو جب میں نے یہ پیغام پہنچایا تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا سلام ان کو پہنچائیں اور ان سے کہیں خمینی اپنا فریضہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سامعین ابھی آپ پروگرام منارہ نور سماعت فرما رہے تھے. یہ پروگرام پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے, اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید,
آئیے فارسی سیکھیے.
عزیز سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ فارسی زبان سرزمین ایران کی قدیمی ترین زبان ہے. اس زبان کے چند ہزار سالہ قدیمی کتبے اور مختلف آثار اب بھی دنیا بھر کے مختلف عجائب خانوں کی زینت ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس پروگرام میں فارسی زبان سکھانے کا سادہ طریقہ اپنائیں تاکہ آپ فارسی جیسی قدیم اور تاریخی زبان سے بآسانی آشنا ہو سکیں. سب سے پہلے دو افراد کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں, رامین اور محمد. یہ دونوں تہران یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. رامین ایک ایرانی نوجوان ہے اور تاریخ کا طالب علم ہے, جبکہ محمد ایرانی نہیں ہے بلکہ یہ پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے اور تہران یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہے. یہ دونوں افراد کلاسیں ختم ہونے کے بعد ایک ریستوران میں جاتے ہیں جہاں ان کے درمیان دوستی کا آغاز ہوتا ہے. رامین اور محمد کے درمیان دوستی کا آغاز حقیقت میں آئیے فارسی سیکھیے کورس کے دوسرے مرحلے کا بھی آغاز ہے. چنانچہ آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ ان کے درمیان دوستی کا آغاز کیسے ہوا. بس سب سے پہلے ان کے درمیان کلمات کا جو تبادلہ ہوا ہے اس کو غور سے سنیں اور دہرانے کے بعد تحریر بھی کر لیں. البتہ بتاتے چلیں کہ ابتدائی کورس یا پہلے مرحلے میں آپ جو کچھ سن چکے ہیں اسی کو سامنے رکھ کے آئیے فارسی سیکھیے کا دوسرا مرحلہ شروع کیا گیا ہے. یقیناً اس مرحلے میں آپ کو زیادہ مشکل نہیں آئے گی.
سلام.
سلام. فارسی میں معمولاً السلام علیکم کی بجائے اسے مختصر کر کے صرف سلام کہا جاتا ہے.
آقا.
آقا جناب یا محترم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. البتہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وضاحت بھی آپ کی آسانی کے لیے کر دیں کہ لفظ قاف کو عموماً غین کی طرح تلفظ کیا جاتا ہے, خصوصاً آقا کو ہمیشہ آغا کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ آغا کی قید ہر شخص اور ہر صفت اور پیشے کے ساتھ لگائی جاتی ہے. مثلاً آغائیے رانندے یعنی جناب ڈرائیور, آغائیے خیاط یعنی جناب درزی.
شما.
آپ.
ہستید.
ہیں.
خارجی.
جی, یہ لفظ عموماً غیر ملکیوں کے لیے مختص ہے.
ایرانی.
ایرانی.
کجائی.
تم کہاں کے رہنے والے ہو یا کہاں ہو.
من.
میں.
ہستم
موجودگی پر دلالت کرتا ہے لفظ, یعنی میں موجود ہوں یا ہوں.
بلے.
جی ہاں.
اسم.
نام.
اسم شما.
آپ کا نام.
چیست.
کیا ہے.
اسم من رامین است.
میرا نام رامین ہے.
خدا حافظ.
جی ہاں, خدا حافظ.
خدا نگہدار.
خدا نگہدار یا خدا حافظ دونوں ہی یہاں بولے جاتے ہیں. سامعین, اب جبکہ آپ نے فارسی کے کلمات کو دہرا لیا تو ریستوران میں محمد اور رامین کی گفتگو پر توجہ دیجیے.
سلام.
جی, مخاطب کرتے ہوئے سلام یا السلام علیکم.
شما خارجی ہستید؟
آپ غیر ملکی ہیں؟
بله من پاکستانی هستم. شما ایرانی هستید؟
جی ہاں, میں پاکستانی ہوں. آپ ایرانی ہیں؟
بله من ایرانی هستم.
جی ہاں, میں ایرانی ہوں.
اسم شما چیست؟
آپ کا نام کیا ہے؟
اسم من رامین است. اسم شما چیست؟
میرا نام رامین ہے. آپ کا کیا نام ہے؟
اسم من محمد است.
میرا نام محمد ہے. سامعین محمد اور رامین کی گفتگو کو آئیے دوبارہ سنتے ہیں. آپ اس گفتگو پر توجہ دیں. اس مرتبہ بغیر ترجمے کے یہ گفتگو آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں اور کوشش آپ یہ کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیں.
سلام.
سلام.
شما خارجی هستید؟
بله من پاکستانی هستم. شما ایرانی هستید؟
بله من ایرانی هستم.
اسم شما چیست؟
اسم من رامین است. اسم شما چیست؟
اسم من محمد است.
سامعین رامین اور محمد آپس میں تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں اور پھر کھانا کھانے کے بعد ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہوئے ریستوران سے باہر آ جاتے ہیں. محمد رامین کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے،
خدا حافظ آقای رامین.
خدا حافظ جناب رامین.
خدا حافظ.
رامین جواب میں خدا حافظ کہتا ہے. سامعین اس بار بغیر ترجمے کے اس گفتگو کو ایک بار پھر سنیے.
خدا حافظ آقای رامین.
خدا حافظ.
جی سامعین آپ نے اس پروگرام میں سلام کرنا، مخاطب کا نام پوچھنا اور خدا حافظ کہنا یقیناً سیکھ لیا. آئندہ پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں.